بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم صاحب خطیبی ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین. اما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن بہت ساری اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ماں. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ماں کی وجہ سے انسان کی زندگی ترقی کرتی ہے، قوم میں ترقی کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے معاشرہ طاقتور بھی بنتا ہے اور قائم بھی رہتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی اس کو قیام للناس کا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اپنا مال آپ بیوقوفوں کے ہاتھ میں، چمکیوں کے ہاتھ میں مت دیجیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قیام کا، طاقت کا، ترقی کا ذریعہ بنایا، آپ کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے اس کو ایسے ہاتھوں میں نہ دیجیے جو ہاتھ اس کی قدردانی نہ کر سکے. تو اس لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے. اس لیے اس کی محبت بھی انسان کے دلوں میں رکھی ہے. وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ تو مال سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انسان کی فطرت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں وہ بہت بڑا ہوا. مال کو خیر بھی کہا، اس لیے کہ اگر مال صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ خیر اور ترقی کا باعث ہے، دنیا میں بھی برکت اور رحمت کا باعث ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں بھی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے اس نعمت کی قدردانی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ جتنی دنیا کا نظام اللہ چلانے والا ہے، جو چیز یہاں ہوتی ہے حدود میں آتی ہے، اللہ کی مرضی اس کے فیصلے اور اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے. الگ تک کوئی نظام دنیا میں قائم نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے رزق کا گھٹنا بڑھنا یہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق وسیع دیتے، کشادہ کر کے دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رزق دیتے ہیں، اور جس سے رزق کو گھٹانا چاہتے ہیں اس کا رزق کم بھی کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینا بھی اس کے فیصلے کے مطابق، لینا بھی اس کے فیصلے کے مطابق. اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. دنیا میں کوئی نظام بغیر کسی قانون اور پلیے کے ہوتا نہیں. کچھ بھی ہو جائے، مارکیٹ گر جائے، تجارتیں تباہ ہو جائے، یا اور کوئی معاشی بحران آ جائے، نوکریاں چھوٹ جائے، یا اور کوئی چیز ہو جائے، ہر چیز میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. بغیر فیصلے کی کوئی چیز وجود میں آتی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ پر اپنا بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ رزق آتا ہے اللہ کی طرف سے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی نہ ہو. کیڑے مکوڑے ہو، مچھر ہو، مکھی ہو، یا گندے جانور جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ جانور بھی ہو، اس کی بھی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے رزق دیتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو تم ملک من تشاء وتنصر الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. انسان کی زبانی اللہ نے یہ اقرار کروایا ہے، اپنی تعریف اس طرح کروائی ہے کہ تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے
تھا جس سے چاہتا ہے حکومت اور اقتدار کو چھین لیتا ہے, وہ تو عز من تشا جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے, وہ تو دل من تشا جسے چاہتا ہے تو ذلت بھی دیتا ہے. یہ نکل خیر سارے خیر ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے, انك على كل شيء قدير, اور تو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ پر ہر فیصلے میں نظر ہونی چاہیے. مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر واضح اشارے دیے ہیں, پرانی قوموں کے واقعات قرآن نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں, لیکن کچھ واقعات خاص طور پر مال کے سلسلے میں بیان کیے ہیں, انفرادی بھی اجتماعی, کہ اللہ نے بعض لوگوں کو مال دیا اور پھر اسے دیا تو کیوں لیا, بعض قوموں کو اللہ نے مالی فرانوی سے نوازا پھر مالی بحران ہو گیا, کیوں ہوا؟ اس کے اسباب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان کیے ہیں, جس سے ہمارے لیے نمونہ ہے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر ایک تو قصہ سورۃ الکہف کہ ہم ہر دنیا کے دن پڑھتے ہیں, شاید اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف پڑھنے کی جو بہت ساری حکمتیں رکھتی ہے اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں مال و دولت کا اصول اللہ نے بیان کیا ہے, دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے. ایک آدمی کے پاس دولت کم تھی لیکن ایمان نہیں تھا, اللہ پر بھروسہ تھا, اور دوسرا شخص ہوتا جس کے پاس دولت کی بھرامانی تھی لیکن دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ اللہ کو بھول چکا تھا اور تکبر پر اتر آیا تھا اور اپنے ساتھی سے کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعظم نفرا, مال میں تجھ سے بڑا ہوا ہوں اور میرے جو نوکر چاکر ہے, میری اولاد اور میری فوج وہ تجھ سے بہت بڑی ہوئی ہے, تیرے مقابلے میں میری عزت بہت بڑی ہے لوگوں کے نزدیک, اور مال میں بھی کوئی تم سے بہت بڑا ہوا ہوں. اور کہا کرتا تھا ماں بتن ان کبھی جہاں یہی نہ بنا, اپنے باغوں میں جاتا تھا دیکھتا تھا کہ پھلوں سے پھولوں سے لگے ہوئے ہیں, تکبر سے کہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے بھائی نے اس کو نصیحت کی, دوست نے نصیحت کی, اللہ کو بھولیے مت, لیکن وہ مانا نہیں. چنانچہ کچھ مدت کے اندر عذاب آ گیا اور پورا باغ تباہ اور برباد ہو گیا, پھر وہ افسوس کرنے لگا لیکن کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے دوسرا واقعہ سورۃ القلم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے, اس میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. وہ بھی اپنے باپ کی باپ کے پھلنے پھولنے پر بڑے خوش تھے, بڑے نازا تھے, اور وہ چپکے چپکے صبح سویر اٹھ کر مشورہ کر کے باپ کی پٹائی کے لیے جا رہے تھے, اور چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جلدی چلیں گے, اللہ بول نہیں تم مسکین, اگر ذرا دیر ہو جائے گی تو فقیر اور مسکین آئیں گے ان کو دینا پڑے گا. یہ رات میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کل باپ کو کاٹنا ہے, کل کو کاٹنا ہے تو صبح صبح چلیں گے تاکہ کوئی فقیر اور مسکین نہ آنے پائے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے صبح کو جب وہ باغ میں پہنچے تو باغ کہتا ہے میدان کا پورا تباہ اور برباد ہو گیا, تو فقیروں کو نہ دینا, صدقہ خیرات نہ کرنا پوری تباہی کا باعث بنا. تیسرا واقعہ انفرادی طور پر قارون, قارون نام ہی ایک مثل بن گیا, قارون ایک مثال بن چکا کیونکہ اس معاملے میں دولت کے معاملے میں اس کو بھی اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی فوج ہوتی تھی, اتنے بڑے خزانے ہوں گے, لیکن کیا ہوا اس مال کی وجہ سے؟ اس نے کہا انما اوتیت ہوا علی عندی, تکبر کرتا تھا, اس مال کو میں نے اپنی تدبیر سے کمایا, اپنی محنت سے, اپنی تدبیر سے اور اپنی ٹیکنیک سے ہم نے کمایا, فوج ہوتا اللہ کو بھول گیا اور مال کی نسبت اپنی طرف کرنے لگا. نتیجہ کیا ہوا؟ بس اپنا بھی ہو گئی جانے کے لیے, اب اس کو اس کے محلوں سمیت اللہ نے زمین کے اندر دفن کر دیا. ایسے ہی چوتھا واقعہ اور میں سبا کا اللہ نے بیان کیا, اتنی دولت تھی ہم سوچ نہیں سکتے, ہر طرف باغ خوشحال ترین کا خوشحالی میں خوشحال ترین کا مانو کی فراوانی, ہر طرف ہریالی, لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اسے کہا تھا انہوں نے رشتے رکھے کو مشکور دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے کیا. پھر آئندہ وقت ارشاد فرمایا وہاں لذاتی علم کبوت, ہم اس طرح سے عذاب دیتے ہیں تو نافرمان قوموں ہی پر عذاب لاتے ہیں, ناشکروں ہی پر عذاب لاتے ہیں. ایسے ہی سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا, ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, ایک ایسی بستی ہر طرف سے سکون اطمینان امن و امان کی بستی, ہر آدمی خوشی کی زندگی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا اس کے اندر. یتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے دولت آتی تھی, پوری دنیا میں ان کا کاروبار تھا, ہر طرف ان کے لوگ تھے, جہاں سے اس بستی میں دولت آتی تھی. لیکن کیا ہوا, فتفرت بھی نعمۃ اللہ, اللہ کی نعمتوں سے انہوں نے ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دو عذاب ان پر مسلط کیے, ایک تو دشمنوں کا خوف ان پر غالب کر دیا اور دوسرے ان کو بھکمری کی آمد کے اندر ڈال دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح مثالیں دی ہیں, جن میں سے پانچ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, جس میں اللہ نے بتایا کہ دولت کا اللہ کے یہاں کیا حصہ. اللہ تعالیٰ جب دولت دیتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر یہ ہے کہ جس قوم کو دولت ملی مل جائے وہ اللہ کی فرما بردار ہے, اللہ کے دین کے تابع بنے, اللہ سے غافل بن کر نہ رہے, ان کی تجارت شریعت کے مطابق ہو, ان کے لین دین کا معاملہ شریعت کے مطابق ہو, سود سے حرام کمائی سے اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور کسی وقت اللہ کو بھولے ہوئے نہ رہیں, تکبر نہ کریں, تکبر سے بھی دولت ختم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, دوسروں کو حقیر نہ سمجھے, اور اس کے ساتھ ساتھ شکر یہ بھی ہے کہ جو دولت ہم کو ملی ہے اس دولت کو اچھے مصرف میں خرچ کریں, اپنے اوپر, اپنی ذات پر, اپنی اولاد پر, رشتے داروں پر, اور جو فقیر ہیں محتاج ہیں ان پر خرچ کریں. یہ دولت کا حق ہے اور دولت کے شکر کا ذریعہ, دولت کے شکر کے ذرائع ہیں کہ اس دولت کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے. جب دولت کی صحیح قدردانی ہوتی ہے تب یہ دولت باقی رہتی ہے, لیکن جہاں ناقدری ہوتی ہے, جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں اس میں اکثر یہ کہا کہ ناشکری پر کام ہوتا ہے. ناشکری کیا ہے؟ سب سے بڑی تو ناشکری یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں دولت کی ہے اس خدا سے ہم بے خوف ہو جائیں, ہم غافل ہو جائیں, دنیا کی عیش و عشرت میں, دنیا کی رنگریوں میں, لگژری زندگی میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ گویا ہم کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا, اللہ سے غافل ہو جائیں, اور دولت کے بٹورنے کی اتنی فکر ہو کہ نہ حرام کو دیکھا جائے نہ حلال کو دیکھا جائے, سود کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر چرامت گھر بچے کہاں سے مال آتا ہے, کتنا آتا ہے, یہ فکر ہے کہ کتنا مال آتا ہے, کہاں سے آتا ہے اس کی فکر نہیں, حلال طریقے سے آ رہا ہے, حرام طریقے سے آ رہا ہے, ناجائز طریقے سے آ رہا ہے, صحیح طریقے سے آ رہا ہے, اس کی اگر فکر نہ ہو بلکہ مال کو جمع کرنے کی فکر ہو تو یہ بھی ناشکری ہے. اور ناشکری یہ بھی ہے کہ ہم مال کو بے تحاشا خرچ کریں, کھیل کود میں بے تحاشا خرچ کریں, شادیوں میں بے تحاشا خرچ کریں, اور عیش و عشرت کی زندگی میں بے تحاشا خرچ کریں, جس کی وجہ سے دولت کی قدردانی ختم ہو جائے, تو یہ بھی دولت کی ناشکری ہے. دولت کی ناشکری یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کی فکر نہ کریں, محتاجوں کی فکر نہ کریں, ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں, دوسروں کو حقیر سمجھیں, یہ بھی دولت کی ناشکری ہے. یہ بیماریاں جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے, یہ جو معاشی بحران ہے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. سورۃ القلم کے اندر جہاں اس قوم کی جو لوگ صبح صبح اپنے باپ کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے, دیکھا تو باپ کے باپ تباہ ہو چکا تھا, اللہ نے فرمایا کذلک العذاب, اسی طرح سے میرا عذاب ہوتا ہے. معیشت کا تباہ ہونا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے, کاروبار ٹھپ پڑ رہے ہیں, نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, مال ڈوبے جا رہے ہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں. یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ کرتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر جو عیش اور جو لہو لعب کی طرف کبھی ایک مائل ہو رہی ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. حد سے بڑھ رہا ہوا اسراف جو ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. خدا سے روبردانی اختیار کرنا, اللہ کو بھول جانا, بے خوف ہو کر زندگی گزارنا, بے خوف ہو کر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے, اس طرح سے زندگی گزارنا, یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. یہ جو اسباب ہم پیدا کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مار آتی ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, پر آخرت کا جو عذاب ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. جو خود اللہ نے کہا سن لیجیے گا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, بڑے عذاب سے پہلے, آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور چھوٹے عذاب یہ دنیاوی عذاب ہے, دنیا میں جو الگ الگ شکلوں میں کبھی بیماری کی وجہ سے, کبھی آفتوں کی وجہ سے, کبھی ماں کے بحران کی وجہ سے, کبھی تجارت کے ٹھپ پڑنے کی وجہ سے, کبھی اور کسی شکل میں جو آفتیں آتی ہیں یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں, عذاب کی شکلیں ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے کیا کہا, عذاب الخوف والجوع, مال کی ناشکری پر جو عذاب آتا ہے, ایک تو خوف و ہراس کی زندگی. آج دیکھیے دنیا میں ہر جگہ مسلمان خوف و ہراس کی زندگی گزارتا ہے, ہر جگہ ان پر دشمن طاقتیں اس طرح سے مسلط ہیں کہ مسلمان بالکل اپنے اندر ایک ڈر اور ایک خوف محسوس کر رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے. اور دوسرا جو آتا تھا عذاب الجوع, بھوک کا عذاب, بھکمری کا عذاب, نوکریاں نکل رہی ہیں, کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, اور ادھر ادھر جو آدمی پیسے ڈالتے وہ تباہ ہو رہے ہیں. سب کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, زکات مانگنے پر, خیرات مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے سب؟ یہ ہے قصد اور دین رب اللہ, اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ نے اس طرح سے عذابات مسلط کر دیے. ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے. اللہ عذاب دے کر کبھی اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ کے عذاب دینے کا کبھی مقصد یہ بھی ہوتا ہے امتحان, جس قوم سے اللہ محبت کرتے ہیں پہلے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ قوم سمجھ جائے. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, ایک قوم کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو عذاب دیا لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس بنا کر پیش نہیں کیا, اللہ کے سامنے روئے نہیں, اللہ کے سامنے گڑگڑائے نہیں. عذاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ قوم بیدار ہو جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں, ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی تلافی کرے, اللہ سے معافی مانگے. دوسری جگہ فرمایا, لعلہم یتضرعون, شاید کہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے. ایک اور جگہ کہا, لعلہم یرجعون, شاید وہ اللہ کی طرف لوٹے. یعنی عذاب دینے میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ جو بندے غافل ہو رہے ہیں, دنیا میں مست ہو رہے ہیں, غیر شرعی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں, کیسے یہ بندے میرے قریب آ جائیں؟ تو یہ موقع اللہ سے قریب آنے کا, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا ہے, اللہ سے گڑگڑانے کا ہے, اپنے گناہوں کی, اپنی کمزوریوں کی اللہ سے معافی مانگنے کا ہے, اور اپنی زندگی کے جائزہ لینے کا ہے کہ ہم نے اس دولت کی کس طرح سے بے حرمتی کی, کیسے ناشکری کی. ہر آدمی اگر غور کرتا ہے تو ایک کامیاب انسان ہے, اور آگے اس کی ترقی کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. مایوس ہونا یہ مسلمان کے عقیدے کے اندر داخل نہیں ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, رزق اللہ کی طرف سے ہے, کوئی ملک, کوئی اور طاقت ہمیں رزق نہیں دے سکتی, رزق کو اللہ دیں گے. وارض اللہ واسع, اللہ کی زمین تو بہت بلند ہے, بہت بڑی ہے, یہاں نہیں تو وہاں, ہر جگہ اللہ کا رزق ہے. کسی ایک زمین کے ساتھ اللہ نے ناتا جوڑا نہیں ہے. شاید آپ کی جو بحران میں ایک اللہ کی طرف سے مقصد یہ بھی ہو کہ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے, یہاں رہیں گے تو ہمیں رزق نہیں ملے گا, عرب میں جائیں گے تو رزق ملے گا. یہ جو اللہ سے ہماری توجہ ہٹ کر دوسری جگہ ہماری توجہ جا رہی ہے, شاید اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا رزق وہاں سے نہیں آتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اللہ میں بتانا چاہتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں ہمارا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے, کسی ملک پر اور کسی طاقت پر ہمارا اعتماد نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اللہ سے توبہ کریں اور اگلی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کا اللہ کے سامنے وعدہ کریں. اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے کوئی وعید نہیں کہ تھوڑی مدت کے اندر حالات پھر بدل جائیں, پھر اللہ تعالیٰ اس بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ اختیار کرنے کی, اس کی طرف متوجہ ہونے کی اور اپنے گناہوں کی طرف سے کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.